سامعین اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم نوازش ہے عنایت ہے کرم ہے اعلیٰ حضرت کا پلایا جان ہم کو مصطفیٰ پیارے کے الفت کا پڑھا خطبہ زمین پر سرور دی کی امامت کا تو ہے اخلاص پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں حب نبی کے دل میں دیپک جلا دیے ہیں اے عاشق رسالت سرکار اعلی حضرت اے عاشق رسالت سرکار اعلی حضرت تم نے وہابیوں کے چھتے چھڑا دیے
واہ 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 کیا بات
ایمان کا خزانہ نبوی عطا کے فتوے ایمان کا خزانہ نبوی عطا کے فتوے سرکار کی عطا سے تم نے عطا کی کلکے رضا ہے بے شک وہ برق بار خنجر ناسور نزدیت کو جس نے مٹا دیے ہیں خوشبو مصطفیٰ سے مہکا دیا زمانہ خوشبو مصطفیٰ سے مہکا دیا زمانہ اس کے شہر مدینہ دل میں بسا دیے ہیں اور یہ بھی کہہ لیجیے ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار صفا شرع ایسا کے دولا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کے سلام درود و سلام کی نظر پیش کریں بلی اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمد امال الجود والکرم وعلى آل وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ حضرات آج ہم اپنی تقدیر پر جتنا بھی ناز کرنے کم ہے کہ حضور بحر العلوم جیسی شخصیت مبلغ اسلام جیسی شخصیت اور یہ باوقار علماء سرپرستی فرما رہے ہیں اور ان کی دعاؤں کے سائے میں لبکشائی کی مجھے جرت ہو رہی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق بولنے حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ ان بزرگوں کی روح پرور ایمان افروز تقریر سماعت فرمائیں گے تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آ گیا خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت میں نے پڑھی ہے اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کچھ لوگ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں قیامت پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں خدا فرماتا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مومن نہیں یہ قیامت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے مومن نہیں اب آج ایک نعرہ دیا جاتا ہے حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک لوگ کہتے ہیں حرم ایک ہے اللہ ایک ہے قرآن ایک ہے تو کلمہ پڑھنے والوں کو ایک ہو جانا چاہیے مگر یہ بریلی کے مولانا احمد رضا خان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک نہیں ہونے دیا نماز پڑھنے والوں کو انہوں نے کافر بتایا روزہ رکھنے والوں کو انہوں نے کافر بتایا حج کرنے والوں کو انہوں نے کافر بتایا زکات دینے والوں کو انہوں نے کافر بتایا آخرت پر ایمان لانے والوں کو انہوں نے کافر بتایا میں عرض کروں گا اعلیٰ حضرت نے کسی کو کافر نہیں بنایا ہے بتایا ضرور ہے مگر اپنی طرف سے نہیں بتایا ہے بلکہ خود خدا فرماتا ہے ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں وہ ما ہم مومن یہ بریلی کا نہیں بلکہ قرآن کا فتویٰ ہے
بے شک بے شک
حضرات اللہ نے فرمایا کہ وما ہم بے مومنین یہ مومن نہیں ہے اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا آپ ذرا غور فرمائیں ابھی 15 دن پہلے میں آپ کے بمبئی میں آیا تھا مجھے معلوم ہوا نام نہاد مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہاں اجلاس ہوا حضور مفکر اسلام و سنیت مبلغ اسلام نے اخباری نمائندوں کے سامنے اپنے انٹرویو میں فرمایا کہ ہمیں کم سے کم 70% نمائندگی دینی چاہیے اس لیے کہ ہندوستان میں ہماری تعداد 70% ہے اس پہ کچھ لوگوں نے مقالے لکھے وراثلے لکھے اور انہوں نے کہا مولانا کو غلط فہمی ہے ہندوستان میں بریلی بھی 70% نہیں ہے مگر میں اپنے ان بزرگوں کے قدموں کا بوسا لے کے یہ چیلنج کرتا ہوں تم جہاں چاہو وہاں ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہندوستان میں بریلی بھی 70% نہیں بلکہ 85% ہے
سبحان اللہ
کہو گے کیسے نعرہ لگا دینا تو آسان ہے، دعویٰ کر لینا تو آسان ہے، مگر دعوے کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ میں تو اور آگے بڑھ کے عرض کروں گا، ارے تم تبلیغی جماعت کا اجتماع کرتے ہو، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ہم پوری ذمہ داری سے بول رہے ہیں، تم ہم کو موقع دو، تمہارے لاکھوں کے مجمع میں ہم یہ ثابت کر کے تم کو ننگا کر دیں گے کہ وہاں 15% بھی تمہارے عقیدے کے لوگ نہیں بلکہ 85% لوگ ہمارے عقیدے کے ہیں۔ اور آگے بڑھئے، مسلم پرست اللہ کے نام پہ تم اجلاس بلاتے ہو، وہی ہم کو موقع دو، تمہارا اجلاس ہے، تمہارے نمائندے ہیں، تمہارے بلائے ہوئے لوگ ہیں، ہم وہاں بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ 85% لوگ تمہارے مسئلے کو عقیدے پر نہیں۔ اور ہمیں اجازت دیجئے، مکہ شریف چلیے، مدینہ شریف چلیے، وہاں بھی ہم ثابت کر دیں گے 85% سے زیادہ لوگ وہاں تمہارے عقیدے کے نہیں ہیں۔ آپ کہو گے یہ کہہ دینا تو آسان ہے، مگر اس دعوے کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ اب مختصر لفظوں میں سمجھ لیجئے، کتابیں یہ ان کی موجود ہیں، ان کا عقیدہ وہابیوں دیوبندیوں کا کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے اللہ جھوٹ بول چکا ہے۔ اور نبی کے بارے میں وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شیطان کا علم رسول اللہ کے علم سے زیادہ ہے۔ اشرف علی کا عقیدہ یہ ہے کہ کتے سور پاگل وہ ماذا اللہ جیسا علم حاصل ہے، رسول اللہ کو اسی طرح کا علم حاصل ہے۔ ان وہابیوں ندویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول چماز سے زیادہ دلیل ہے، درے ناچیر سے کمتر ہے، مرکل مٹی میں مل گئے ماذا اللہ۔ اب مجھے کہنے دو، تمہارے مسلم پر رسول اللہ کا اجلاس ہو یا تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو، مکہ شریف ہو یا مدینہ طیبہ ہو، کہیں بھی تم اپنا یہ عقیدہ بیان کرو، اے آنے والے لوگوں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول مرکل مٹی میں مل گئے۔ مجھا جھوٹ بول سکتا ہے، شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، نبی ذرے ناچیر سے کمتر ہے، نبی جماعت سے زیادہ ذلیل ہے، خدا کی قسم ننگے ہو جاؤ گے، 10% لوگ بھی تمہارے عقیدے کی تائید نہیں کریں گے، 90% لوگ تمہارے عقیدے پر لعنت بھیجیں گے اور یہ اعلان کر دیں گے نہ ہم تمہارے عقیدے کے ہیں نہ تمہارے عقیدے پہ ہمارا عقیدہ۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مشرق اعلی حضرت۔
کھاٹے مارتا ہوا سمندر یہاں موجود ہے، ہم یہاں ہاتھ اٹھوائیں تو وہ کہیں گے وہ تو بریلویوں ہی کا مجمع تھا، مگر میں ان کے ذہن کے لیے یہ دکھانا چاہتا ہوں، دیکھو یہ بمبئی ہے اور اس بلاد میں اتنے ہزارہ ہزار لوگ اکٹھا ہے، بتاؤ اس اتنے بڑے مجمع میں اگر کوئی ایسا ہو جس کا عقیدہ یہ ہو کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اللہ کی شان کے آگے چماز سے زیادہ دلیل ہے، ذرے ناچیز سے کمتر ہے، نبی کا علم کتے سور کی طرح ہے، اور نبی معاذ اللہ شیطان سے کم علم رکھتے ہیں، تو پورے مجمع کو میں چیلنج کرتا ہوں ہاتھ اٹھا دے۔ زیادے کیے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی ہے؟ الحمدللہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی بھی دیکھی اور ہو بھی کیسے سکتا ہے، وہاں بھی محفل اقدس میں گر آئے تو یوں سمجھو، وہاں بھی محفل اقدس میں گر آئے تو یوں سمجھو انسانوں میں کفری بوجھ لادے جیسے خر آیا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک بھی ان کے عقیدے کا نہیں نکلا۔ اور آپ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر وہ اپنے اجتماع میں یا اپنے کسی محفل میں یہ اپنا عقیدہ کھول کے بیان کر دیں، ہاں ہم چیلنج سے کہتے ہیں نبی معاذ اللہ جماعت سے زیادہ دلیل ہے، ذرے ناچیز سے کمتر ہے، اور نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اللہ جھوٹ بول چکا ہے معاذ اللہ، اور یہ کہہ دیں شیطان کا علم رسول اللہ سے زیادہ ہے، تو آپ خود فیصلہ کرو 10% بھی لوگ ان کے عقیدے کا تائید کرنے والے نہ ہوں گے بلکہ سب ان کے اوپر لعنت بھیجیں گے۔ یہی وجہ ہے آج کسی بھی وہابی دیوبندی کو یہ جرات نہیں ہے کہ جو عقیدہ وہ کتاب میں لکھا ہے پر سر عام محفل میں بیان کر دے، کہیں نہیں بیان کرتا ہے۔ اور میں آپ کو اپنی بات بتا دوں، ہمارے یہاں رودولی شریف میں دنیا وہابیت کے بہت بڑے گرو گھنٹال ہیں، مولوی ابو الحسن علی میاں ندوی، وہ اپنے مدرسے کی بنیاد ڈالنے کے لیے پہنچے، میں نے ان کے مدرسے سے تقویۃ الایمان کو منگایا اور میں نے یہی چیلنج کیا تھا، اے میاں ندوی آپ اپنے یہاں تقویۃ الایمان کو چھاپ کر بانٹ رہے ہو، آپ نے نصاب میں اس کو شامل کر رکھا ہے. آپ نے اس کتاب میں جو اپنے یہاں بچوں کو پڑھاتے تھے, جسے آپ نے چھپوایا ہے, جو عقیدے لکھے ہیں, ان عقیدوں میں یہ ہے کہ معاذ اللہ بے اختیار ہونے میں انبیاء اولیاء بھوت پرے جن شیطان سب برابر ہیں. اسی کتاب میں تم نے لکھا ہے رسول اللہ کی شان کے آگے سماج سے زیادہ ذلیل ہے, ذرے ناچیز سے کمتر ہے معاذ اللہ. اسی کتاب میں تم نے لکھا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اسی کتاب میں تم نے لکھا ہے رسول مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. اسی کتاب میں تم نے لکھا ہے کہ جو نبی کو وکیل مانے, جو نبی کو حمایتی مانے, وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے. تو آج کے جلسے میں تم اپنا وہی عقیدہ جو نروا کے درس میں شامل کر کے بچوں کو پڑھاتے ہو محفل عام میں بیان کر دو, تاکہ سارا جھگڑا ختم ہو جائے. اب جتنے لوگ اس عقیدے کے ہوں گے تمہارے ساتھ رہیں گے, اور جو ہندو نہیں ہوں گے وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے. مگر خدا کی قسم اے بمبئی کے مسلمانوں, ابو الحسن علی کو سانپ سونگ گیا, اس کے ساتھ نروا کے جتنے لوگ آئے تھے ان کو سانپ سونگ گیا, اور میرے ایک بھی سوال کا جواب ندویوں نے نہیں دیا. اور جب انہوں نے جواب نہ دیا تو ملفوظات حق میں میں نے یہی 11 سوالات صاحب کے شائع کر کے پھر ان سے مطالبہ کیا. تو 3 سال گزرنے کے بعد انہوں نے 48 صفحے کی ایک کتاب ندوا سے چھاپی, اور اس کتاب کا نام لکھا جواب لاجواب. اور اس کتاب میں انہوں نے الٹی سیدھی کچھ باتیں لکھی. اس جواب لاجواب میں 40 جگہ خالی میرا نام لکھا, اور کہنے لگے ایسا نہیں ویسا ہے, یہ نہیں وہ ہے, اور یوں نہیں وہ ہے. اور الحمدللہ اپنے بزرگوں کا سہارا لے کر ان کی جوتیوں کے فرقوں میں میں نے جب لکھنا شروع کیا تو خالی 3 دن کے اندر 96 صفحے کی کتاب تحفے نایاب دلت جواب لاجواب صاحب کے تیار کر دیا. 3 سال میں انہوں نے 48 صفحے کا کتاب چل لکھا تھا, 3 دن کے اندر اعلی حضرت کے غلام نے 96 صفحے کی کتاب لکھ دی. اور آج بھی ندوا کا کوئی بچہ جواب نہ دے سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, مشرق اعلی حضرت, علماء اہل سنت.
یہ کتنے گندے عقیدے کے ہیں, ان کا مذہب کتنا گھناؤنا ہے. آپ سمجھنے کے لیے وہی تقویۃ الایمان دیکھ لیجئے. یہ دیکھیے, یہ تقویۃ الایمان ہے, اور اسی تقویۃ الایمان کا صفحہ 41 ہے, لکھا یقین جان لینا چاہیے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے سماج سے زیادہ دلیل ہے معاذ اللہ. اور دیکھیے یہی کتاب ہے, اسی کتاب کا صفحہ 89 ہے. اسماعیل دہلوی نے اس کتاب میں لکھا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں معاذ اللہ. اور دیکھیے تذکرت الرشید ہے, تذکرت الرشید میں اسماعیل دہلوی کے گرو گھنٹال مولوی رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں سرکار یعنی انگریز گورنمنٹ مالک بھی ہے مختار بھی ہے, جو چاہے کرے. یعنی انگریز گورنمنٹ تو مالک بھی ہے مختار بھی ہے, مگر ساری خدائی کے آقا کے بارے میں لکھتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. اے بمبئی کے غیور مسلمانوں, آپ قرآن پاک کا مطالعہ کرو. اللہ نے اپنے نبی کو کیا شان و عظمت عطا فرمائی ہے, چہرے سے زلفیں ہٹائی وہ دعا کا خطاب دے دیا, چہرے پہ زلفیں بکھیری وہ لیلی رس سجا فرما دیا, کالا کمبل ہوا یا ایوہ المتصل کہہ دیا, چادر لپیٹی یا ایوہ المتصل فرما دیا. خدا جس نے پیدا کیا ہے جب اپنے نبی کو یاد کرتا ہے تو کہیں تو نور مبین کہتا ہے, کہیں رحمت للعالمین کہتا ہے, کہیں طہٰ کہتا ہے, کہیں یاسین کہتا ہے, کہیں بشیر کہتا ہے, کہیں نذیر کہتا ہے, کہیں سراج منیر کہتا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا داعیا للہ باذنہ وسراجا منیرا. جس خدا نے پیدا کیا وہ تو رحمت للعالمین کہے, وہ تو نور مبین کہے, وہ تو طہٰ یاسین کہے, وہ تو بشیر النذیر کہے, وہ تو داعیا سراجا منیر کہے, وہ تو مزمل و مدثر کہے. اور یہ 14ویں صدی کا اپنے کو امتی کہلانے والا جناب تک نہیں لکھتا, سیدھے لکھتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. بمبئی والوں, یہ تو مصطفیٰ کی توہین نہیں, جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس پیغمبر کی توہین ہے. ہر وفادار امتی کا کلیجہ تڑپ جانا چاہیے.
نعرہ تکبیر, سب سے اعلی, سب سے بالا, مالک جنت, مالک جنت, عرش کا تارا, اچھا سے اچھا, اونچا سے اونچا.
ہو سکتا ہے کل کوئی کہے صاحب ہم ہم لوگ تو وہ ہیں جو سالی خالی اللہ کی تعریف کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں کرتے. میں آپ کو کہیں الگ نہ لے جاؤں گا, یہی کتاب تقویۃ الایمان ہے. صفحہ 89 پہ جب نبی کی بات آئی تو لکھا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں, نام کے پہلے جناب تک نہیں, نام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں, مولا علی کے نام کے پہلے بھی کچھ نہیں. مگر اسی کتاب کا ٹائٹل پیج دیکھو, جب اپنے مولانا کا نام لکھا تو مجاہد اسلام عالم ربانی مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی, اے بمبئی کے غیور مسلمانوں, نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام پینا چاہتے ہو, نبی کے ذریعے تم جنت میں جانا چاہتے ہو, اور پھر ان گستاخان رسول سے شادی بیاہ کرتے ہو, رشتہ ناتا قائم کرتے ہو, سلاموں کو صفا کرتے ہو, ان سے مصالحت کرتے ہو. ارے بتاؤ کیا وہ اپنے نبی کو دکھاؤ گے کہ جو دریدہ دہن اپنے نبی کے بارے میں جناب تک نہ لکھ سکے, اور اسی کتاب کے ٹائٹل پیج پہ اپنے مولانا کا نام لکھنا ہو تو مجاہد اسلام بھی لکھیں, عالم ربانی بھی لکھیں, مولانا شاہ بھی لکھیں, شہید رحمت اللہ علیہ بھی لکھیں, حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی لکھیں. بتاؤ بمبئی والوں, اس میں تمہارے نبی کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو نبی کی گستاخی کرے آج ہاتھ اٹھا کے یہ بتاؤ, آج کے بعد اس سے مصافہ کرو گے
نہیں,
اور جو ان سے مصافہ کرو ان سے ملو گے
نہیں,
ان کے شادی بیاہ کرو گے
نہیں,
اور جس دعوت میں یہ گستاخ رسول ہوں اس دعوت میں شریک ہو گے
نہیں.
مولانا ہو یا مولوی, حافظ ہو یا قاری, پیر ہو یا لیڈر, اگر کوئی نبی کے گستاخوں سے ملتا ہو تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تمہارے نزدیک وہ مولانا رہے گا
نہیں,
پیچھے نماز
پڑھو
گے
نہیں,
مانو گے
نہیں.
اعلیٰ حضرت کا نام آپ بہت لیتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا ہے تمہارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو جیسے دودھ سے مکھی نکال کے پھینکی جاتی ہے, ایسے ہی اگر کسی کے دل میں نبی کے دشمنوں کے بارے میں ذرا سی بھی نرمی دیکھو تو اسے نکال کے باہر پھینک دو, اس لیے کہ تولّا بے تولّا نیست ممکن. یاد کرو تمہاری ماں ہے, ہماری ماں ہے, ساری امت کی ماں ہے, حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھے, امیر معاویہ کی بہن ہے. ابو سفیان اپنے نبی سے ملنے کے لیے مکے سے چل کے مدینہ آئے, جب مدینہ پہنچے ہر ایک سے کہا چلو رسول سے ملاقات کروا دو, کسی نے رہنمائی نہ کی, سوچا ہماری بیٹی ام حبیبہ نبی کی بیوی ہے وہ تو ہمیں نبی تک پہنچا ہی دیں گی. اور جب وہ اپنے بیٹی کے گھر پہنچے تو تاریخ بتاتی ہے اور آپ حدیث گواہی دیتے تھے, حضرت ام حبیبہ نے دیکھا کہ باپ آ رہا ہے مکے سے, نہ استقبال کے لیے آگے بڑھتی, نہ سلام و کلام انہوں نے کیا بلکہ چہرہ پھیر لیا. ابو سفیان یہ سمجھے کہ زیادہ دن ہو گئے تھے, شاید بیٹی مجھے پہچان نہیں پائی ہے, راستہ بدل کے آگے بڑھے. اور جب بیٹی کے بالکل قریب پہنچ گئے, بستر پہ بیٹھنا چاہا تو تمہاری ماں, ہماری ماں, ساری امت کی ماں حضرت ام حبیبہ آگے بڑھی, اور آگے بڑھ کے انہوں نے بستر پلٹ دیا. اب تو ابو سفیان سے گوارا نہ ہوا, انہوں نے پوچھا اے بیٹی کیا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ تو بمبئی کے مسلمانوں سنو, تمہاری ماں نے جواب دیا جس پہ عشق نے اگرائی لی, محبت رسول نے تیرا بدلا, ایمان میں ڈوبی ہوئی ام المومنین کی آواز ابری, اے ابو سفیان تو ناپاک باپ ہے اور یہ رسول پاک کا بستر ہے, ناپاک باپ رسول پاک کے بستر پہ بیٹھے, یہ میرے غیرت عشق کو گواہ.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, دین اسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت.
ہماری تمہاری ماں نے یہ ذہن دے دیا اگر باپ نبی کا غدار ہو تو اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا, ماں غدار ہو جائے کوئی تعلق نہ رکھنا, بیٹا غدار ہو جائے کوئی تعلق نہ رکھنا, داماد غدار ہو جائے کوئی تعلق نہ رکھنا, اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا, بدر مادر برادر جانو مانو لال سے پیارا.
ابھی بات آئی تھی اعلیٰ حضرت کی, سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت کی. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں پوری برادری میں کون ہے؟ تو کہنے لگے آپ کو نہیں معلوم ہے, ہمارے حکیم الامت ہیں, جن کو ہم مجدد کہتے تھے, کیا نام ہے؟ کہا اشرف علی تھانوی. ہم نے کہا انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ کہا بہشتی زیور انہوں نے لکھی ہے. اور جب بہشتی زیور ہم نے اٹھایا اور کھول کے دیکھا تو کہیں بسکٹ بنانے کی ترکیب, کہیں نان کڑھائی بنانے کی ترکیب, کہیں صابن بنانے کی ترکیب, کہیں گوشتہ بنانے کی ترکیب, کہیں قورمہ بنانے کی ترکیب, کہیں مچھلی کا کانٹا گلانے کی ترکیب. ہمیں سوچنے لگا یا اللہ یہ کتاب کسی مفتی نے لکھی ہے کہ کسی بھٹیارے نے لکھی ہے؟
کیا بات ہے,
کتاب کے ٹائٹل پیج پہ لکھا ہوا ہے یہ کتاب لڑکیوں عورتوں بچیوں کے لیے لکھی گئی, اور کتاب میں تلا بنانے کی ترکیب. تو مسئلے کم ہیں مسالے زیادہ, اور اگر کچھ مسئلے لکھے بھی گئے تو کیسے؟ اب آپ پوچھئے تو آپ کو پتا چلے گا. پاکی اور ناپاکی کے بیان لکھا, اس میں لکھا انگلی میں نجاست لگ جائے تین مرتبہ چاٹ لو پاک ہو جائے گی, مگر چاٹنا منع ہے. اب منع تو بہت سی باتیں ہیں, ننگے سر کھانا بھی منع ہے, بائیں ہاتھ سے پانی پینا بھی منع ہے, سڑک کے کنارے بیٹھ کے پیشاب کرنا بھی منع ہے, راہ چلتے ہوئے کچھ کھانا پینا بھی منع ہے, یہ ساری باتیں تو منع ہے, مگر بہت سے لوگ پرہیز کرتے تھے اور کچھ لوگ پرہیز نہیں کر پاتے تھے. تو اگر خالی تمہارے یہاں منع ہی ہے, نجاست چاٹنا ناجائز نہیں, نجاست چاٹنا حرام نہیں, نجاست چاٹنا گناہ نہیں, تو ہم تو تمہیں مشورہ دیتے ہیں, بلا وجہ لوٹا لیے گاؤں گاؤں گھوم رہے ہو. ارے انگلی سے پوچھا کرو اور چاٹ کے پاک کر لیا کرو, پاک تو ہو ہی جائے گا, خالی منع ہی تو ہے. اور اس سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ بھابڑا پاخانہ کرے بھابڑی چاٹ لے, اور بھابڑی پاخانہ کرے بھابڑا چاٹ لے, اس لیے کہ حکیم الامت کا فتوا ہے, انگلی میں نجاست لگ جائے تین مرتبہ چاٹ لو پاک ہو جائے گی, مگر چاٹنا منع ہے. یہ ان کے حکیم الامت ہیں, یہ ان کے مولانا اشرف علی تھانوی ہیں. کون ہے مولانا اشرف علی تھانوی؟ یہ بھنڈی بازار سے کتاب خریدی گئی ہے, بریلی شریف سے نہیں خریدی گئی ہے. کتاب کا نام اشرف السوانح, میں عبارت سناؤں گا بہت وقت ہو جائے گا, آپ اس کتاب کو پڑھیے. اس کتاب کے شروع ہی میں لکھا ہوا ہے کہ اشرف علی کے ایک دادا تھے, ان کو ڈاکوؤں نے مار ڈالا. اب وہ رات کے وقت اپنے گھر زندہ کی طرح آئے اور بیگم کو مٹھائی کا ڈبا لا کے دیا اور کہا اگر کسی کو بتاؤ گی نہیں تو اسی طرح روز آیا کریں گے. یہ واقعہ آپ بارہا سن چکے تھے, میں اس واقعے کی روشنی میں بات بتانا چاہتا ہوں. یہ تقویت الایمان ہے, تقویت الایمان میں لکھا غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے, رسول کو کیا خبر معاذ اللہ, مگر اپنے مولانا اشرف علی کے دادا کی بات آئی تو کہا مثلے زندہ وہ اپنے گھر آئے, مٹھائی کا ڈبا بیگم کو لا کے دیا اور کہا اگر کسی کو بتاؤ گی نہیں تو روز آیا کریں گے. بیگم نے سوچا اگر نہیں بتایا تو پڑوس والے کہیں گے باپ تو مار ڈالے گئے, یہ روزانہ یہ افلاطون کہاں سے آ رہا ہے, یہ قلقند کہاں سے آ رہا ہے, یہ نان خطائی کہاں سے آ رہی ہے. تو انہوں نے کسی سے چپکے سے بتا دیا, اور جب چپکے سے بتایا تو اسی دن سے حضرت جی نے آنا بند کر دیا. اب آپ بتاؤ اگر دادا کو غیب کا علم نہیں تھا تو بیگم نے چپکے سے کان میں بتایا تھا, ان کو کیسے پتا چل گیا؟ اب انہوں نے بھاڈا پھوڑ دیا ہے, اب نہیں جانا چاہیے, ہمیں کہنے دو. ایک طرف پیغمبر کی ذات ہے, تقویت الایمان میں لکھا غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے, رسول کو کیا خبر, اور دوسری طرف تمہارے دادا ہیں جن کے غیب دانی کا دعویٰ کر رہے ہو. ہمیں کہنے دو, مانا تم نے بھی ہے, مانا ہم نے بھی ہے, فرق یہ ہے مدینے والے کو ہم نے مانا ہے اور دیوبند والوں کو تم نے مانا.
کیا بات ہے, اللہ اکبر, یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد.
یہی اشرف السوانح ہے, اور اسی میں لکھا ہوا ہے ان کے باپ کو کھجلی ہو گئی. واقعہ آپ بارہا سن چکے تھے, ایک ڈاکٹر نے دوا دیا, کہا قاطع النسل ہے. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اب اماں پریشان ہو گئی, اب تو اولاد نہیں ہوگی مجذوب کے پاس پہنچے. خود کہتے ہیں میں جو کبھی بڑبڑانے لگتا ہوں, اشرف علی صاحب لکھتے ہیں اس میں, وہ انہیں مجذوب کی دعا کا اثر ہے جن کی دعا سے میں پیدا ہوا ہوں. کہتے ہو رسول بھی بیٹا بیٹی نہیں دے سکتے, اور تمہارے حکیم الامت خود کہتے تھے کہ میری اماں جب مجذوب کے پاس گئی تھی تو ان کی دعا سے میں پیدا ہوا ہوں. پتا چلا کہ اتنے بڑے یہ نمک حرام ہے, جب ہی تو اعلی حضرت کہتے ہیں ذرا کھائے تیرے غلاموں سے مل جائے نجدیا جو کھانے ہو جانے والے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
اور
نعرہ غوثیہ.
باپ کو آپ نے سنا, دادا کو آپ نے سنا, ماں کو بھی سنا کہ مزدور سے بیٹا مانگنے گئی اور مظلوم نے بیٹا دے دیا, کہا نام بھی بتا دیا, اشرف علی خان نام رکھنا, اکبر علی خان نام رکھنا. اب دیکھیے وہ پیدا ہوئے تو بچپنے کی کہانی اسی کتاب میں لکھی ہے. کہتے ہیں برسات کا زمانہ تھا, کبھی پانی برستا کبھی نکل جاتا. ایک دن میں نے کیا کیا کہ چپکے سے رسی لے کے چارپائیوں کے سارے پائے خوب کس کے باندھ دیے. تین چارپائیاں تھی, جب بارش ہونے لگی تو اب ابا نے چارپائی اٹھائی, ایک اٹھایا تینوں اٹھ گئی, ادھر گھسیٹے تینوں چلی آئے. اتنا پریشان ہوئے, چاقو تلاش کیا چاقو نہیں ملا, رسی کھولنا چاہا رسی نہیں کھلی, اب مجبوراً چارپائی بھی بھیگ گئی, خود بھی بھیگ گئے اور چارپائی نہ اٹھا سکے. میں بمبئی والوں پوچھنا چاہتا ہوں, قرآن کہتا ہے وہ بل والدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, بلا تکن لہما اتنوں بڑا تنہر ہوما, ماں باپ بوڑھے ہو جائے انہیں اٹھ نہ کہو. نبی فرماتے تھے ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے, ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہے. آقا فرماتے ہیں جو بچہ ماں باپ کے چہرے پر محبت بھری نظر ڈالے گا, ہر نظر کے بدلے میں اسے حج مقبول کا سلام ملے گا. مگر ان کے حکیم الامت ہے, ان کے مجدد دین و ملت ہے, جو خود ہی کہتے تھے میں نے چارپائیوں کے پائے اس لیے باندھ دیے کہ چارپائیاں بھیگ جائیں, ابو بھیگ جائیں, پریشان ہو جائیں, اب وہ حیران ہو جائیں. اب آپ بتاؤ, قرآن تو کہتا ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ, نبی کہتے ہیں ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ, اور ان وہابیوں کے مجدد کی حالت دیکھیے کہ ابا کو بھی پریشان کر رہے, ان کو بھی پریشان کر رہے, چارپائی بھی بگاڑ رہے. اب آپ بتاؤ ایسا سب مجدد ہو سکتا ہے؟
اشرف علی مرتا آباد, اشرف علی, اشرف علی.
کہتے ہیں صاحب یہ نماز پڑھتے ہیں آپ برا کیوں کہتے ہیں؟ تو اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے, ایک اندھے حافظ جی تھے, ان کو چیلنج کیا حافظ جی آج میں تمہیں دھوکہ دوں گا. حافظ جی نے کہا میرا قرآن بہت اچھا یاد ہے تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے. کہا نہیں میں آج دھوکہ دوں گا, اور نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے, پیچھے سارے مقتدی کھڑے ہو گئے. اب اس میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب, اور پڑھتے پڑھتے اللہ عالم آیا تو اتنے زور سے اللہ کہا کہ وہ اندھے حافظ جی سمجھے رکو میں جا رہے ہیں, جڑ سے وہ جھک گئے. اور جب وہ رکو میں چلے گئے تو یالم کہہ کے انہوں نے آگے پڑھنا شروع کر دیا. اب حافظ جی بیچارے پریشان ہو گئے کہ واقعی آج انہوں نے مجھے دھوکہ دے دیا. اب نماز ہی میں ٹھٹھا مار کر ان وہابیوں کے حکیم امت صاحب ہنسنے لگے اور سارے مقتدی ہنسنے لگے. آپ کہتے ہو صاحب نمازیوں کو برا کہتے ہو, دیکھو پہلے چیلنج کیا تھا, آج میں تمہیں نماز میں دھوکہ دوں گا, اور جب دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے تو ٹھٹھا مار کے نماز میں ہنس رہے ہیں, اور ابو بغل میں چارپائی بچھائے بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا یہ نماز میں ایک بار ٹھٹھا کیسے ہونے لگا, یہ نیت توڑ کے سب ہنسنے کیسے لگے؟ کہا آپ کے برخوردار نے آج چیلنج کیا تو میں دھوکہ دوں گا, اور دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے, اس لیے اپنے کارنامے پہ وہ ناز کر رہے ہیں. تو ابو بھی مسکرانے لگے, واہ وہ لگتے جگر کتنا شاندار کارنامہ تو نے انجام دیا ہے. بولو بمبئی والو, اب ان وہابیوں کی نماز سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ خود ان کی کتاب میں لکھا ہے دھوکہ دینے کے لیے نیت باندھی, دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھا, اور جب دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے تو ٹکا مار کر ہنسنے لگے. کل اندھے حافظ جی کو دھوکہ دینا چاہتے تھے, آج پوری امت مسلمہ کو دھوکہ دینا چاہتے, مگر احسان مانو اعلی حضرت امام محمد رضا کا کہ انہوں نے چہروں کی نقاب پلٹ دی ہے اور دنیا کو پتا دیا ہے ارے یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے مستحق ہیں, نبی کے غدار ہیں, ان سے کوئی تعلق نہ رکھنا.
بے شک حق ہے.
اب ایک طرف تو ان کے حکیم الامت ہیں اور دوسری طرف اپنے اعلیٰ حضرت کو دیکھ لو. سبحان اللہ,
یہ اعلیٰ حضرت ہے, مجدد دین و ملت ہے.
چار سال کی عمر ہوئی قرآن پاک کا ناظرہ ختم ہو گیا,
چھ سال کی عمر ہوئی
کرسی خطابت پہ جلوہ گر ہوئے, اور چھ گھنٹے تک اپنے آقا کی عظمت و رفعت کا بیان کرتے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
آٹھ سال کی عمر ہوئی تو ہدایت اللہ کی شرح تحریر فرما دی.
سبحان اللہ.
اور جب پونے چودہ سال کی عمر ہوئی تو فتوی نویسی شروع کر دی, اسی دن بالغ ہو گئے اور علوم عقلیہ اور نقلیہ سے فراغت بھی حاصل ہو گئی. سبحان اللہ. اور پھر علم و عرفان کے دریا بہانا شروع کیے تو کیسے دریا بہائے, کیسے دریا بہائے. ارے آپ اعلیٰ حضرت کی تصنیفات دیکھو تو پتہ چلے گا علم و عرفان کیسے دریا بہائے ہیں, کہ کشور ہند سے لے کر جزیرت العرب تک کی ساری زمین جلتھل ہو گئی ہے. جبھی تو کہنے والے نے کہا مان عرب نے تجھ کو یہ گانا, کایا جم نے تیرا ترانا, اور مانے ہیں تجھ کو سارا زمانہ, ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت. بڑے توفیق کے بہبلے پار دیے ہر ایک کے جبرے, انجرے حق کیا خوب چلایا, ہم یہ سنت اعلیٰ
حضرت. نعرہ تکبیر مسلک اعلیٰ حضرت, دارالعلوم حنفیہ
تعالیٰ نے 8 سال کی زندگی عطا فرمائی. اس وقت دنیا کی حضور مبلغ اسلام سے آپ پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے تقریباً 36 یونیورسٹیوں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پہ تحقیق ہو رہی ہے, مقالے لکھے جا رہے تھے, ریسرچ کیا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنی 8 سالہ زندگی میں جب لوگوں کے قلم چلایا ہے, حساب کرنے والوں نے چھوڑ کے بتایا کہ روزانہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قوم کو ایک نئی کتاب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب حساب جوڑا گیا ہر 4.5 گھنٹے کے بعد ایک نئی کتاب انہوں نے عطا فرمائی ہے, اور روزانہ کا حساب کیا گیا تو 55.5 صفحہ روزانہ اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمائی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
حضور بحر العلوم کے قدموں کا بوسہ لیجئے, فتاوی رضویہ شریف کے مقدمے میں تحریر فرماتے. ایک سائل نے سوال کیا, زید کی دو بیویاں تھی بشیرن اور چھمی, اس نے 5 طلاقیں دے دی, نام کسی کا نہیں لیا. اب یہ بتائیے کہ کس پہ کتنی پڑی, بشیرن پہ کتنی, چھمی پہ کتنی؟ اب اگر کوئی ہوتا تو حیران رہ جاتا, مگر یہ ہمارے مجدد ہیں, انہوں نے قلم چلایا ہے. تو ایک سطر کا سوال ہے, مگر اس ایک سطر کے سوال کا جواب جب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو اس پہ شیخوں کی شیخیں نکالتے گئے. اسی لیے حضور پہلی نلول فرماتے تھے اگر اللہ کی قدرت کا نمونہ دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیجیے, اگر رسول اللہ کے معجزے کو دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ کے مطالعہ کیجیے, ارے غوث اعظم کی کرامت دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیجیے, دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیجیے, اگر رسول اللہ کے معجزے کو دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ کے مطالعہ کیجیے, ارے غوث اعظم کی کرامت دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیجیے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
علامہ شامی نے لوگوں نے پوچھا یہ بتائیے قرآن پاک افضل ہے کہ رسول پاک؟ تو انہوں نے فرمایا مسئلہ زیر غور ہے اور اس معاملے میں خاموش رہنا ہی بہتر ہے, اس معاملے میں خاموش رہنا ہی بہتر ہے. علامہ شامی نے تحریر فرمایا 1000 سال سے بحث چل رہی تھی, کوئی کہتا تھا قرآن پاک افضل ہے, کوئی کہتا تھا رسول پاک افضل ہے, مگر جب بحث بڑھتے بڑھتے علامہ شامی تک پہنچی انہوں نے کہا اس معاملے میں سکوت کرنا ہی افضل ہے اور نہیں گول بولنا چاہیے, مگر جب اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں یہ مسئلہ پہنچا, اعلیٰ حضرت نے قلم چلایا تو فرمایا فقیر کے نزدیک یہ مسئلہ تو بالکل واضح ہے. فرمایا اگر قرآن سے مراد یہ کاغذ کے چھپے ہوئے حروف ہے تو یہ کاغذ بھی مخلوق ہے, یہ سیاہی بھی مخلوق ہے, یہ ظاہری حروف بھی مخلوق ہے, اور میرے سرکار بھی مخلوق ہے, مگر میرے سرکار ایسی مخلوق ہے کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, ہوتا کہ خدائی میں ساری مخلوقات میں سب سے افضل میرے رسول ہے, تو اگر یہ کاغذ کے چھپے ہوئے قرآن کے حروف مراد ہے تو ان سے میرے رسول افضل ہے, اور اگر قرآن سے مراد مصحف ہے جو خاص صفت الہی ہے تو خدا کی صفت مخلوق نہیں اور میرے سرکار مخلوق ہیں تو میرے سرکار سے مصحف افضل ہے, یعنی قرآن سرکار سے افضل ہے, اور کاغذ کے چھپے ہوئے حروف والے قرآن سے میرے سرکار افضل ہے.
سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ زندہ باد.
فتاوی رضویہ, فتاوی رضویہ کی پہلی جلد ہے. ایک سائل نے پوچھا مائے متل مطلق اور مائے مقید کی کتنی قسمیں ہیں؟ اب اعلیٰ حضرت نے پانی پہ قلم چلایا ہے تو 158 قسمیں پانی کی وہ تحریر فرمائی جن سے وضو کرنا جائز ہے, اور جب وہ پانی لکھنا شروع کیا جن سے وضو کرنا ناجائز ہے تو اس کی تعداد 146 تحریر فرما دی. ہمیں کہنے دیجئے یہ اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے پانی پہ قلم چلایا ہے تو پانی کو پانی پانی کر دیا ہے, 300 سے زیادہ پانی کی میں بیان کر دی ہے. جبھی تو کہنے والے نے کہا وادی ندا کی کوئی ہمالا ندا کا ہے, یہ سمجھ دیکھیے وہ علاقہ ندا کا.
مسئلہ کیا نا حضرت, سنیا کا مرکز, سنیا کا مرکز.
میں ابھی یہاں 2 دن پہلے کشمیر سے آیا اور خدا کی قسم میں نے کشمیر میں دیکھا کہ الحمدللہ وہاں 80 اور 85% نہیں بلکہ 95% سنی بریلوی لوگ موجود ہیں الحمدللہ. اور پھر وہاں تو یہ جموں جب پہنچے تو ہم نے کہا یہ جامع مسجد میں کون امام ہے, کہنے لگے مولانا صاحب اس کا امام تو وہاں بھی ہے. اور پھر جب ہم نے باہر دیکھا کہ وہاں سے سلام کی آواز آ رہی, میں نے کہا یہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ,
پڑھنا تو ان کے لیے ناجائز و حرام ہے، یہ کیسے پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے چونکہ امام یہاں کی بھی 95% سنی ہے، اس لیے یہاں جتنی مسجدوں میں وہابی امام ہے وہ بھی تقیہ کر کے سلام بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اگر نہ پڑھے تو عوام اتنے جھوٹے مارے گی کہ مسلح تو بہت دور کی بات ہے، مسجد سے بہت دور نظر آئے گے، اس لیے انہیں سلام بھی پڑھتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے۔ مذہب نے پکارا ہے اکبر، اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، یاروں نے کہا یہ قول غلط، تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
ان کا جو عقیدہ ان کتابوں میں لکھا ہے آپ ان سے پوچھیے، اب بتاؤ کیا وہی عقیدہ ہے؟ تو کبھی نہیں کہیں گے ہاں وہی عقیدہ ہے۔ یہ کتاب دین حق ہے جو سعودی گورنمنٹ نے چھاپی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، سرکار نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ یہ ہمارے علماء ہم کو پڑھاتے تھے، ہم سناتے تھے آپ کو، تو آپ کہتے تھے مولانا صاحب، وہ کہتے نہیں سارے کلمہ پڑھنے والے ایک ہیں، جہنمی کیسے ہوں گے، ہم نہیں مانتے تھے۔ مگر اب تو انہوں نے خود بھی چھاپ دیا ہے اس حدیث پاک کو جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جنتی۔ مجھے یاد آ رہا ہے ندوہ میں علی میاں نے اجتماع کیا تھا اور کہا 11 لاکھ مسلمان ہندوستان کے یہاں آ گئے، خالی بریلوی الگ رہ گئے، ہر فرقے والے آ گئے۔ تو سلطان عباس شاہ مینا کے یہاں اسی دن تقریر تھی، میں نے کہا تھا علی میاں تمہارے یہاں کہتے ہو سارے کلمہ پڑھنے والے جمع ہو گئے، وہابی بھی آ گئے، دیوبندی بھی آ گئے، سلاکلی بھی آ گئے، نیچری بھی آ گئے، چکرالوی بھی آ گئے، قادیانی بھی آ گئے، خالی بریلوی الگ رہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے 1400 سال پہلے کہا تھا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے۔ تو سارے 72 گمراہ فرقے والے ندوہ میں جمع ہو گئے ہیں، بریلویوں نے الگ رہ کے بتا دیا مان علیہ و صحابی کے مثال، ہم سنی جنتی بریلوی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت۔
بڑے دکھ کے بعد میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بمبئی کا وہابی تو کہتا ہے سنی بھائی آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ایک ساتھ بیٹھ کے ہم لوگ کام کریں، مگر دلی میں نہیں کہتے، بھوپال میں نہیں کہتے، مدراس میں نہیں کہتے، اس لیے کہ وہاں ان کو بالا دستی حاصل ہے، تو جہاں بالا دستی حاصل ہوتی ہے وہاں تو بریلویوں کے کنارے لگا دیا جاتا ہے، اور یہاں جانتے ہیں کہ بریلویوں کے بغیر ہماری گاڑی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے، تو وہ نجاجت سے خوشامد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ ہم کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیجئے، آئیے مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیا جائے۔ ارے جو دیوار گر رہی ہو اس کو تو 2-4 لات مار کے اور گرا دینا چاہیے، اور کہنا چاہیے نہ کل ہم تم کو مسلمان سمجھتے تھے، نہ آج مسلمان سمجھ رہے، نہ آئندہ کل مسلمان سمجھیں گے
انشاءاللہ۔ بے شک اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔
حضرات ابھی عزیزم آپ تحسین ندا نے اپنی تقریر میں ایک بات کہی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ کی قبر پاک کو کھود ڈالا۔ اب آپ غور فرمائیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، جو مسلمان جمعرات یا جمعہ کے دن اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کے قبر کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کا نام نیکو کاروں میں لکھ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ غور کریں، نبی نے تمہاری ماں کا مقام کتنا بڑھایا، باپ کا درجہ کتنا اونچا کیا۔ تم جہنمی اگر ہے، گنہگار تھے، بدکار تھے، جمعرات یا جمعہ کے دن ماں باپ کے قبر کی زیارت کر لو تو سرکار فرماتے مغفرت ہو جائے گی، نیکوکاروں میں تمہارا نام لکھ دیا جائے گا۔ کتنے بڑے نمک حرام ہے یہ لو کہ جس نبی نے امت کی ماؤں کا مقام بڑھایا، باپوں کا درجہ اونچا کیا، انہیں کی پیاری اور مقدس ماں حضرت آمنہ کی قبر کو کھود ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے ماں کی قبر پہ تشریف لے گئے، حاضری تھی، خود بھی روئے، اپنے ساتھیوں کو رولایا، جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو وہ تو اپنی ماں کے قبر پہ جائیں، صحابہ کو لے کے جائیں اور وہاں جا کے روئیں، اور تم ان کی ماں کی قبر کھودو اور کہتے نبی نے کہا تھا قبریں مٹا دینی چاہیے، اس لیے ہم مٹاتے تھے۔ بریلوی تو بدعتی تھے، بتاؤ ان سے بڑا بدعتی کون ہوگا؟ نبی نے وہ اپنی ماں کی قبر نہ مٹائی بلکہ جا کے زیارت بھی کیا، حاضری بھی دی، صحابہ کو بھی لے گئے۔ صدیق اکبر نے نہ کھودا، فاروق اعظم نے نہ کھودا، عثمان نے نہ کھودا، مولا علی نے نہ کھودا، اشے مبشرہ نے نہ کھودا، صحابہ نے نہ کھودا، تابعین نے نہ کھودا، تبع تابعین نے
نہ کھودا، ائمہ دین نے نہ کھودا، مجتہدین نے نہ کھودا، بزرگان دین نے نہ کھودا، 14 صدیاں گزرنے کے بعد ان وہابیوں نے کھود ڈالا۔ اب بتاؤ ان سے بڑا بدعتی کون ہوگا؟
نسی حکومت، نسی حکومت، سعودی حکومت، فقیر بات۔
اگر تمہیں قبریں کھودنے کا بہت شوق ہے تو شوق سے اپنے ماں کی قبر کھودو، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ باپ کی قبر کھودو، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اپنے بیٹے کی قبر کھودو، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اور شوق ہے تو ابن سعود کی قبر کھودو، عبدالعزیز کی قبر کھودو، فہد کی قبر بنے تو کھودو، اور ابھی وہ اندھا مفتی مرا اس کی قبر کھود ڈالو، ہندوستان میں اشرف علی کی قبر کھودو، رشید احمد کی قبر کھودو، آصف نانوتوی کی قبر کھودو، خلیل احمد امبیٹری کی قبر کھودو۔ ہم کو کوئی اعتراض نہیں، مگر نبی کے ماں کی قبر، نبی کے بیٹوں کی قبریں، نبی کے بیٹیوں کی قبریں، نبی کے مقدس بیویوں کی قبریں کھودو تو میں اس کا کوئی حق نہیں ہے، ہم اسے کبھی برداشت نہ کریں گے۔ ارے بمبئی کے غیور مسلمانوں، بتاؤ اگر تمہارے ماں کی قبر پہ کوئی بلڈوزر چلائے، تمہارے بیٹے کی قبر کوئی کھودے، تمہارے باپ کی قبر کوئی کھودے، تو تم اس کے جبو دستار کی قدر کرو گے، اس کا اپنا امام بناؤ گے، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ اگر نہیں تو نبی کے ماں کی قبر ان وہابیوں نے کھودی، نبی کے بیوی کی قبر ان وہابیوں نے کھودی، نبی کے بیٹیوں کی قبریں ان وہابیوں نے کھودی، نبی کے صحابہ کی قبریں ان وہابیوں نے کھودی ہیں۔ آج کے بعد یہ طے کر لو، چاہے وہ سعودی کے وہابی امام ہو یا ہندوستان کے وہابی امام ہو، نہ ہم ان کی اقتدا کریں گے، نہ ان سے سلام کریں گے، نہ ان سے ہمارا کوئی تعلق ہوگا۔ بہار کا واقعہ ہے، حضور مفتی بمبئی اشرف الحضرت، مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ کی توجہ چاہوں گا۔ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں، حضرت شرف الدین احیہ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا، ایک مرتبہ دریا کے کنارے جا رہا تھا، قدم پھسلے اسی میں گر پڑا، اور جب ڈبکیاں کھانے لگا حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ ہاتھ لاؤ میں تمہیں باہر نکال لوں، مگر مرید نے ہاتھ سمیٹ لیا اور دو چار ڈبکیاں اس نے کھائیں۔ اتنے میں اس کے پیر حضرت یحییٰ منیری تشریف لائے، انہوں نے ہاتھ بڑھایا، مرید نے ہاتھ تھاما باہر آ گیا۔ اب حضرت خضر نے کہا تھا، مسلمان تو دریا میں ڈوب رہا تھا اور ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے، میں نے کہا ہاتھ بڑھاؤ میں تمہیں باہر نکال لوں، تم نے ہاتھ کیوں نہیں بڑھایا اور ڈبکیاں تم نے کھائی؟ اس نے کہا حضور والا، آپ خضر ہیں، آپ کی عظمت و بزرگی مسلم ہے، مگر میں نے یہ ہاتھ یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے دیا ہے، جو ہاتھ یحییٰ منیری کے ہاتھ میں چلا گیا، بھلے ہی وہ خضر کیوں نہ ہو، ان کے ہاتھ میں جائے، یہ میرے غیرت عقیدت کو گوارا نہیں ہے۔ تو اے بمبئی کے مسلمانوں، حضرت یحییٰ منیری کے مرید نے اپنا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں دے دیا، تو اس کی غیرت عقیدہ حضرت خضر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو گوارا نہیں کر رہی۔ پھر تم نے جو ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے، سید العلماء کے ہاتھ میں دیا ہے، میرے پیشے سنت کے ہاتھ میں دیا ہے، محبوب ملت کے ہاتھ میں دیا ہے، حافظ ملت کے ہاتھ میں دیا ہے، اور ان کے ذریعے غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے، اب وہابی کے ہاتھ میں جائے، رافضی کے ہاتھ میں جائے، قادیانی کے ہاتھ میں جائے، چکلالوی کے ہاتھ میں جائے، سلہ کلی کے ہاتھ میں جائے، یہ تمہاری غیرت کیسے گوارا کر رہی ہے؟ اگر واقعی اپنے پیر کے سچے مرید ہو تو کسی غدار نبی اور دشمن رسول کے ہاتھ میں آج کے بعد تمہارا ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔
انشاءاللہ
بولو، وعدہ کر رہے ہو؟
کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بمبئی کے سنی مسلمان، بمبئی کے رسول مسلمان، بمبئی کے قادری مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
کہتے ہیں جناب ہم نے اس لیے قبر کو کھود ڈالا کہ وہ جہنمی تھی، معاذ اللہ، وہ سے کہیے معاذ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، شیخ محقق روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سرکار نے دیکھا حضرت خاتون جنت روٹیاں پکا رہی تھی، چہرہ پسینے میں شرابور تھا، کپڑے پسینے میں تر تھے، آقا نے فرمایا بیٹی کچھ دیر سستا لو، کچھ روٹیاں میں نکالوں گا۔ سرکار نے روٹیاں ڈالی اور جب آقا نے نکالی تو کچی نکلی۔ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان، میرے ہاتھ کی روٹیاں پکی ہوئی نکلی، آپ کے ہاتھ کی روٹیاں کچی کیوں نکلی تھیں؟
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے فاطمہ اس آٹے میں میرا ہاتھ لگ گیا ہے کہ آج میں طاقت نہیں کسے جلا سکے. حضرت شیخ فرماتے ہیں مسلمان اگر آٹے میں نبی کا ہاتھ لگ جائے آج میں طاقت نہیں کسے جلا سکے تو جو پیغمبر اپنے ماں کے شکم اطہار میں 9 مہینے تک جلوا کر رہا بولو کیا وہ جہنمی ہو سکتی ہے؟ جہنمی کہنے والے خود جہنمی ہے وہ تو مالک جنت ہے.
نصیب حکومت سعودی حکومت شاہ سارا
مبلغ اسلام یہاں جلوہ فرما ہے. سرکار اعلی حضرت کا مشن سرکار اعلی حضرت کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. آپ حضرت کے قدموں کا بوسہ لے کے پوچھیں تو آپ بتائیں گے ان نجدی وہابیوں سے بڑا بدعتی کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ ہم بریلویوں کو بدعتی کہتے ہیں مگر ان سے بڑا بدعتی کوئی نہیں. آپ کہو گے کیسے؟ تو آپ دیکھو عرب کو جو کچھ خصوصیت ہے وہ میرے سرکار کے قدموں سے ہے مگر سرکار نے عرب کے نام کے ساتھ اپنا نام نہیں جوڑا جبکہ جوڑنا وہی مناسب تھا ہمارے نزدیک. حضرت صدیق کا دور آیا تو انہوں نے صدیقیہ عربیہ نام نہ رکھا, فاروقیہ عربیہ نام نہ رکھا گیا, عثمانیہ عربیہ نام نہ رکھا گیا, علویہ عربیہ نام نہ رکھا گیا اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد اپنے باپ کے نام کو انہوں نے عرب کے نام کے ساتھ جوڑ کے سعودیہ عربیہ نام رکھا. بولو بمبئی والوں ان سے بڑھ کر بدعتی کون ہوگا؟ اس بدعت کو انہیں رواج دیا ہے. سب سے بڑے بدعتی یہ ہے
باپ کے نام کو اجاگر کرنے کا اتنا شوق اور نبی کے نام سے کتنی عداوت ہے. حضور مبلغ اسلام کے قدموں کا بوسہ لیجئے تو یہ آپ کو بتائیں گے گنبد خضرا کی مقدس دیواروں پر قصیدہ بردہ شریف کے اشعار لکھے تھے, سرکار کے شفاعت کے تعلق کی حدیثیں لکھی تھی. جب ان نزدیک کمینوں کا دور آیا تو انہوں نے سرکار کے نام مبارک کو مٹا دیا, قصیدہ بردہ شریف کے اشعار مٹا دیے تھے اور یہی اتنا نفی مٹانے کے لیے ہتھوڑی کا استعمال کیا, چھینی کا استعمال کیا, کہیں پلاسٹر سے دیا, کئی تارکون پھیل دیا, کئی پینٹ لگا دیا. یاد کرو حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, سرکار کا وصال مبارک ہو گیا ہے, پڑوس میں کسی نے اپنی دیوار میں کیل گاڑنا شروع کیا, عائشہ تڑپ اٹھی اور ہماری تمہاری ماں نے پڑوس والے کو بلایا اور فرمایا رسول اللہ کے پہلو میں یہ میخ گاڑ کر آواز بلند کر رہے ہو جس نبی کے بارے میں خدا نے کہا ہے لا تڑپو اصواتکو فوق صوت النبی. ارے آواز بلند کر کے نبی کو تکلیف مت پہنچاؤ. مولائے کائنات ہیں, حیدر کرام ہیں, علی مرتضیٰ ہیں, مکان کا دروازہ بوسیدہ ہو گیا. ایک بڑھئی کو بلایا اسے ٹھیک کر دو اور ٹھیک کرنے کے لیے جب اس نے اوزار اٹھایا تو تیور بدل گیا. فرمایا کیا یہ بھی ٹھیک کرو گے؟ کہا دروازہ یہاں لگنا ہے تو ٹھیک کہاں کیا جائے؟ فرمایا دیکھ نہیں رہے ہو یہاں اللہ کے پیغمبر آرام کر رہے ہیں جن کا ادب خدا نے سکھایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس لیے اگر دروازہ ٹھیک کرنا ہے تو یہاں نہیں مدینہ کے باہر لے جاؤ اور ٹھیک کر کے لاؤ اور چپکے سے یہاں لگا دو. یہ حضرت علی کا عادت تھا, وہ حضرت عائشہ کا عادت تھا اور ان وہابیوں کی بے ادبی ہے, ان کی دریدہ ذہنی ہے کہ ان وہابیوں کا زمانہ آیا تو سرکار کے روضے پاک کی دیواروں پر ہتھوڑی چلا رہے ہیں, چھینی چلا رہے ہیں, پلاسٹر تھوپ رہے ہیں, تارکول پھیل رہے ہیں اور سارے اذان کو انہوں نے مٹا دیا, نام مبارک کو مٹا دیا مگر میرے سرکار کا معجزہ دیکھو. رضوان بھائی آپ کو بتائیں گے سرکار کے روضے پاک کا جو تالا شریف ہے اب بھی اس پہ جلی حروف میں لکھا ہوا ہے بول حبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقبل. سبحان الله
جب مٹا دیا وہ نہ مٹا سکے اور یہی اتنا نقی ہے. ان کی دریدہ دہنی اگر دیکھنا ہے تو آپ حضور مبلغ اسلام کے قدموں کا بوسہ لیجئے. یہ آپ کو بتائیں گے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں جتنے بھی بڑے بڑے گیٹ ہیں سب اپنے باپ دادا کے نام موصول کر رکھے ہیں, گیٹ کنگ عبدالعزیز, گیٹ کنگ فہد اور باب عبدالعزیز, باب ملک عبدالعزیز, باب ملک فہد اور باب عمر چھوٹا سا, باب النبی چھوٹا سا. اب آپ بتاؤ باب النبی تو چھوٹا سا, باب عمر تو چھوٹا سا اور اپنے باپ دادا کا گیٹ اس کا کئی گنا زیادہ بلند بنایا. اب بتاؤ حرم کعبہ میں نبی کے نام کا گیٹ بلند ہونا چاہیے یا ان کے باپ دادا کے نام کا گیٹ بلند ہونا چاہیے؟ حضرت حافظ عبد القادر صاحب قبلہ سے پوچھئے, یہ آپ کو بتائیں گے. یہی اتنا لکھیں محراب نبی پہ دیکھو تو وہاں اپنا اپنے باپ دادا کا نام لکھا, مصلی رسول پہ دیکھو تو اپنا اور اپنے باپ دادا کا نام لکھا. یہی اتنا لکھیں بلکہ آپ دیکھو کہ حرم کعبہ میں حاج میزاب رحمت سونے کے دروازے پر اپنا اپنے باپ دادا کا نام پاک میں لکھا. یہی یہی اتنا نہیں غلافت کعبہ بن سونے کے تار سے اپنا اور اپنے باپ دادا کا نام لکھا. اے بمبئی کے غیور مسلمانوں, اپنے اور اپنے باپ دادا کا نام لکھنا ہوا تو حرم کعبہ کے دیواروں پہ بھی لکھا, غلافت کعبہ پہ بھی لکھا, مزاب احمد پہ بھی لکھا, مصلی رسول پہ بھی لکھا, محراب نبی پہ بھی لکھا, اور نبی کے نام کو ہتھوڑی سے مٹایا, چینی سے مٹایا, پلاسٹر چھوڑ دیا, تارکول پھیر دیا. ان سے بڑھ کر نبی کے دشمن کون ہو سکتے ہیں, نبی کے غدار کون ہو سکتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں اگر کسی کے دل میں ذرا بھی غیرت ہے تو وہ خود جا کے دیکھائے یہ ساری باتیں دن کے دوپہر کی طریقے سے, وہاں اس کو نظر آ جائے گی کیا اس سے بڑھ کر رسول کی عداوت اور کچھ ہو سکتی ہے. اور جو نبی کا ایسے گستاخ ہو, اے بمبئی کے مسلمانوں, ان سے کوئی تعلق نہ رکھنا. یہی پیغام اعلی حضرت امام احمد رضا نے دیا.
بات آ گئی ہے تو آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں. حضور سرکار اعلی حضرت سے پوچھا گیا, مٹی کی کتنی قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا جائے؟ ایک ہزار سال میں ہزاروں فقہا نے مل کر محنت کی, تب جا کے بتایا مٹی کی 78 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا جائے, اور 54 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا ناجائز. ہندوستان کے عظیم محقق اشرفیہ کے مفتی حضرت مفتی صاحب قبلہ جلوہ بار ہیں. آپ پوچھئے ایک ہزار سال میں ہزاروں فقہا نے مل کر 78 اور 54 قسمیں مٹی کی بیان کی جن سے تیمم کرنا جائز اور ناجائز ہے, مگر جب اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے پہ قلم چلایا ہے تو 78 میں 108 کا اضافہ کر دیا ہے اور 54 میں 78 کا اضافہ کر دیا ہے. یعنی ہزار سال میں ہزاروں فقہا نے جتنا کیا تھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس کو دگنے سے زیادہ کر دیا ہے. اس لیے کہنے دیجئے اعلیٰ حضرت کے بارے میں سچ کہا ہے کسی نے؟ وادی رضا کی کوئے اعلیٰ رضا کا ہے, یہ سبز دیکھیے وہ علاقہ رضا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد.
اللہ فرماتا ہوں من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. کچھ لوگ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں, قیامت پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, مگر یہ مومن نہیں ہے. اور پہلے ہی پارے میں ان کی پہچان اللہ نے یہ فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, جب اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں صاحب ممبر رسول پہ یہ بریلوی لوگ گالی بکتے ہیں. کیا گالی بکتے ہیں؟ کہا شیطان کہتے ہیں, حبیب کہتے ہیں, مردود کہتے ہیں. تو بولو شیاطینہم یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, یعنی یہ جو منافق اور گستاخ ہیں ان کو شیطان اعلیٰ حضرت نے نہیں بلکہ خود خدا نے کہا ہے. اور جب خدا نے شیطان کہا تو اعلیٰ حضرت کہے تو کون سی برائی ہے؟ اور یہی اتنا رکھی بلکہ اللہ نے تو یہاں تک کہا وہ تلیم بادہ ذالکا زنیم, اے محبوب جس نے آپ کو مجنون کہا یہ تو زنا کے نطفے سے ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ اس کی اصل میں خطا کیا, مگر تبلیغی نصاب فضائل دنون صفحہ 15 آپ اٹھا کے دیکھیں, زکریا نے اشرف علی کے حوالے سے زنیم کا ترجمہ حرام زادہ کیا ہے. یعنی اس نے لکھا کہ یہ جس نے آپ کو مجنون کہا ہے یہ تو حرام زادہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی لوگ ممبر پہ گالی بکتے تھے. چلو رمضان کا مہینہ آ رہا, سال بھر آپ نے یہ آیت نہ پڑھی, مگر جب تراویح پڑھانے حافظ کھڑے ہوں گے, اگر کوئی حافظ یہ سوچ لے زنیم تو زنا سے ہے جس کے معنی حرامی کے ہوتے تھے, مسجد محراب ہے, اگر ہم یہ کہیں گے لوگ کہیں گے یہ گالی بک رہا ہے, اس لیے لاؤ اس آیت کو چھوڑ دے, تو مسجد میں جتنے وہاں حافظ ہوں گے یہ آنتیا کے حفاظ لقمہ دیں گے, کہیں گے حافظ صاحب جس آیت میں نبی کے دشمن کو حرامی کہا گیا تھا آپ پڑھیے ورنہ قرآن مکمل نہیں ہوگا.
کیا بات ہے؟
رمضان کا مہینہ ہے, خدا کا گھر ہے, محراب ہے, نیت باندھے نمازی کھڑا ہے, مگر نبی کے گستاخ کو زنیم کہہ کر حرامی کہہ رہا ہے, اور یہ گالی نہیں بلکہ خدا کی عبادت ہو رہی ہے. اور وہ تاریخ بتاتی ہے ولید ابن مغیرہ نے سنا تو گھر پہنچا ماں کے سینے پہ سوار ہو گیا, ماں میں نے نبی کو مجنوں کہا تھا, قرآن نے میرے 10 عیب گنائے تھے, نہ تو میں جانتا ہوں دسواں بھی یقین صحیح ہوگا, مگر حقیقت تو ہی بتائے گی. کہا کیا ہے؟ کہا قرآن نے مجھ کو حرامی بتایا ہے. ماں نے کہا بیٹے اگر حرامی نہ ہوتا تو ماں کے سینے پہ سوار ہی کیوں ہوتا؟
اللہ اللہ.
مگر ایسا ہوا کیا؟ کہا تیرا باپ نہ مرد تھا, میں نے سوچا یہ دولت دوسروں کے پاس چلی جائے گی, اس لیے ایک رات میں نے چپکے سے ایک چرواہے کو بلا لیا تھا اور تو اسی کے نطفے سے ہے. اے بمبئی والوں, جو پیغمبر کی گستاخی کرے اسے کہہ دو قرآن کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لو اور جا کے اپنے ماں سے نطفے کی تحقیق کرو. نبی کی گستاخی وہی کرے گا جس کی ماں نے اندھیرے میں چرواہے کو بلایا ہوگا, جو کسی گھسوالے کے نطفے سے ہوگا. اگر اپنے باپ کا ہوگا تو نبی کی گستاخی کر ہی نہیں.
سبحان اللہ.
اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد.
اور آگے اللہ فرماتا ہے سنا سے مہو الخرطوم، اے محبوب ہم اس کے سور کے جیسی پھوتنی داغ دیں گے. ولید ابن مغیرہ آدمی تھا، سور نہیں تھا، مگر قرآن اس کو سور کی پھوتنی چہرے کو کہہ رہا، گویا قرآن ذہن دے رہا کہ میرے نبی کا گستاخ ہو اس کو شیطان کہنا اور اس کو حرامی کہنا، اس کے چہرے کو چہرہ نہیں سور کی پھوتنی کہنا، اور یہ گالی نہیں بلکہ یہ خدا کی عبادت ہوگی، تمہیں ثواب ملے گا. اور وہ بھی جو کہتے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، رمضان میں جائزہ لو، اپنی مسجدوں میں کھڑے ہو گئے، وہ بھی ولید ابن مغیرہ کو حرامی بھی کہتے ہیں، چہرے کو سور کی پوتنی بھی کہتے ہیں، منافقین کو شیطان بھی کہتے ہیں. اگر ماں نے دودھ پلایا ہے تو تبت دا ابی لہب کی آیت نکال دو، اتلم بادہ ذالکہ زمین نکال دو، سنا سمع الخرطوم نکال دو، قیامت آ جائے گی، قرآن کے ایک حرف میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، تو ہمیں کہنے دو اعلی حضرت ہم کو جو مسلک دیا ہے وہ قرآن کا مسلک ہے، نبی کا مسلک ہے، وہی سارے صحابہ کا مسلک ہے. اعلی حضرت نے ہم کو کوئی نیا مسلک نہیں دیا ہے. پروردگار عالم ہم کو مسلک اعلی حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.